منصور صاحب دامت برکاتہم کے اشعار ہیں جو ساؤتھ افریقہ میں شیخ الحدیث ہیں. جو اشعار میں پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ میرے پیر و مرشد مربی و محبوبی حضرت اقدس حضرت فرور عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. سب کا دے ماشاء اللہ. در خواجہ شافع المذنبین مدینہ 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 در خواجہ شافع المذنبین مدینہ 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 وہ وجہ سکون راحت العاشقین مدینہ 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 وہ وجہ سکون راحت العاشقین مدینہ 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 کسی کو کسی سے نہیں بدگمانی جگہ کوگی کرتا نہیں بدزبانی کسی کو کسی سے نہیں بدگمانی جگہ کوگی کرتا نہیں بدزبانی بدزبانی وہ باشند جس کے نہیں رکھتے کی نا وہ باشند جس کے نہیں رکھتے کی نا مدینہ 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 در خواجہ گے شافع المذنبین مدینہ 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 وہ وجہ سکون راحت العاشقین مدینہ 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 جگہ کی سکونت مداوا غم کا نہیں گوتا احساس رنج و الم کا جگہ کی سکونت مداوا غم کا نہیں گوتا احساس رنج و الم کا رنج و الم کا جگہ ہر گھڑی ہے نزول سکینہ جگہ ہر گھڑی ہے نزول سکینہ مدینہ 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 جگہ سے ملی سب کو پہچان رب کی جگہ بدلی قسمت عرب کی عجم کی جگہ سے ملی سب کو پہچان رب کی جگہ بدلی قسمت عرب کی عجم
کی عرب کی عجم کی وہ کان خدا معرفت کا خزینہ وہ کان خدا معرفت کا خزینہ مدینہ 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 جہاں سے ملی سب کو پہچان رب کی جگہ بدلی قسمت عرب کی عجم کی جگہ سے ملی سب کو پہچان رب کی جگہ بدلی قسمت عرب کی عجم کی عرب کی عجم کی وہ کان خدا معرفت کا خزینہ وہ کان خدا معرفت کا خزینہ مدینہ 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 وہ خوابوں کی بستی وہ سپنوں کا گانو خطا کی تپش کے لیے ٹھنڈ چھاو وہ خوابوں کی بستی وہ سپنوں کا گانو خطا کی تپش کے لیے ٹھنڈ چھاو ٹھنڈ چھاو جگہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم جگہ کے نبی کا معطر پسینہ جگہ کے نبی کا معطر پسینہ مدینہ 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 وہ خوابوں کی بستی وہ سپنوں کا گاؤں خطا کی تپش کے لیے ٹھنڈ چھاؤں وہ خوابوں کی بستی وہ سپنوں کا گاؤں خطا کی تپش کے لیے ٹھنڈ چھاؤں ٹھنڈ چھاؤں جگہ کے نبی کا معطر پسینہ جگہ کے نبی کا معطر پسینہ مدینہ 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 براتی ہے ناصر جگہ ہر تمنا حقیقت میں ڈھل جائے ہر ایک سپنا براتی ناصر جگہ ہر تمنا حقیقت میں ڈھل جائے ہر ایک سپنا ہر ایک سپنا وہ طیبہ جگہ عرش کے جنت ہے جینا وہ طیبہ جگہ عرش کے جنت ہے جینا مدینہ 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 براتی ناصر جگہ ہر تمنا حقیقت میں ڈھل جائے ہر ایک سپنا ہر ایک سپنا وہ تیبہ جگہ رش کے جنت گجی نا وہ تیبہ جگہ رش کے جنت گجی نا مدینہ 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 مدینہ.
الحمد للہ وکفا وصلاۃ وسلام علی عبدہ المصطفیٰ اما بعد. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں جو تصنیف شیخ العرب العجم عارب اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. جمعہ کی سنتیں: نمبر ایک غسل کرنا، نمبر ایک غسل کرنا، نمبر دو اچھے اور صاف کپڑے پہننا، نمبر تین مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا، نمبر تین مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا، نمبر چار مسجد پیدل جانا، نمبر چار مسجد پیدل جانا. البتہ جو معذور ہے تو ان کے لیے اس میں بھی جو ہے نا یعنی گنجائش ہے سواری سے چلنے میں. نمبر چار مسجد پیدل جانا. نمبر پانچ امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، نمبر پانچ امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا. نمبر چھ اگر صفے پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں باندھ کر آگے نہ بڑھنا، نمبر چھ اگر صفے پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں باندھ کر آگے نہ بڑھنا. نمبر سات کوئی فضول کام نہ کرنا، کوئی فضول کام نہ کرنا، یعنی مثلا اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو لعب نہ کرنا. کوئی فضول کام نہ کرنا یعنی مثلا اپنے کپڑے سے، اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو لعب نہ کرنا. نمبر آٹھ خطبے کو غور سے سننا، نمبر آٹھ خطبے کو غور سے سننا. آداب المعاشرت جو تصنیف شیخ العرب العجم حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ کی. بڑوں کے آداب، بڑوں کے آداب. جب اپنے سے بڑے کے ساتھ ہو بدون اس کی اجازت کے مستقل کوئی کام نہ کرنا چاہیے. جب اپنے سے بڑے کے ساتھ ہو تو بدون اس کی اجازت کے مستقل کوئی کام نہ کرنا چاہیے. اگر کسی بزرگ کا جوتا اٹھانا ہو تو جس وقت وہ پاؤں سے نکال رہے ہو اس وقت ہاتھ میں مت لو کہ اس سے بعض اوقات دوسرا آدمی گر پڑتا ہے. اگر کسی بزرگ کا جوتا اٹھانا ہو تو جس وقت وہ پاؤں سے نکال رہے ہو اس وقت ہاتھ میں مت لو کہ اس سے بعض اوقات دوسرا آدمی گر پڑتا ہے. بعض اوقات بعض خدمت دوسرے سے لینا پسند نہیں ہوتا، بعض اوقات بعض خدمت دوسرے سے لینا پسند نہیں ہوتا، سو ایسی خدمت پر اصرار نہ کرنا چاہیے کہ خود مخدوم کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ بات اس مخدوم کی صریح ممانعت یا قرائن سے معلوم ہوتی ہے. بعض اوقات بعض خدمت دوسرے سے لینا پسند نہیں ہوتا، سو ایسی خدمت پر اصرار نہ کرنا چاہیے کہ خود مخدوم کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ بات اس مخدوم کی صریح ممانعت یا قرائن سے معلوم ہوتی ہے. ادب: کوئی اپنا بزرگ کسی کام کی فرمائش کرے تو اس کو انجام دے کر اطلاع بھی دینا چاہیے تاکہ اس بزرگ کو انتظار سے تشویش نہ ہو. کوئی اپنا بزرگ کسی کام کی فرمائش کرے تو اس کو انجام دے کر اطلاع بھی دینا چاہیے تاکہ اس بزرگ کو انتظار سے تشویش نہ ہو. اللہ تعالیٰ اس آداب کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. اس کتاب کا نام جو ابھی ہاتھ میں ہے، علیکم بسنتی، حضرت مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی دامت برکاتہم کے والد حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مفتی عبدالحکیم سکھروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے علیکم بسنتی. اس کتاب کا انداز اور حضرت والا شیخ العرب والا جمع عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہیں. ان دونوں کا انداز تقریباً ایک ہی ہے. اس میں ایک مضمون پڑھ کر سنانا تھا کہ جو بعض لوگ بہت زیادہ اعتراضات کرتے ہیں کہ ان کے یہاں سختی ہے اور بیٹی کے کھانے کو منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں سنت سے ثابت نہیں ہے. اب جس کو جتنی تہمتیں لگانی ہوں اس بارے میں جو بھی لگائیں, کیونکہ ہمارے شیخ حرام نہیں فرماتے لڑکی کا کھانا, یعنی بیٹی کا کھانا حرام نہیں فرماتے, ناجائز نہیں فرماتے, فرماتے ہیں کہ سنت سے ثابت نہیں ہے اور افضل یہ ہے کہ دعوت نہ کی جائے. کیوں نہ کی جائے اس کا جواب یہاں پہ دینا ہے اصل مقصد. تو افضل یہ ہے کہ دعوت نہ کی جائے. پھر حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ اگر ہر ایک یہ کہے کہ آپ خامخواہ سختی کرتے ہیں حرام تو نہیں ہے نا, جائز تو ہے. فرمایا اگر ہر ایک جائز کہتا پھرے کہ بیٹی کی دعوت کرنا جائز ہے جائز ہے جائز ہے, تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ابھی میں پڑھوں گا اس پر کون عمل کرے گا؟ یعنی نعوذ باللہ کفار عمل کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر. پھر جب یہ تک پڑھ کے ثابت کیا تھا تفسیروں سے کہ شیخ اپنے مرید کو بعض مرتبہ مباح سے بھی روک سکتا ہے, تو شیخ اپنے مرید کو سنت پر عمل کرنے پر زبردستی کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر ایک شخص حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ, ثور کا مطلب بیل کے آتے ہیں عربی میں, اب اتنے بڑے اللہ والے کے نام کے ساتھ بیل کا کیا تعلق؟ بیل ہے نا ثور, عربی میں بیل کو کہتے ہیں, اتنے بڑے اللہ والے کے ساتھ بیل کا کیا تعلق؟ جیسے میں نے اتوار کو بھی عرض کیا تب سے تفسیر میں کہ بڑوں کی چھوٹی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تو دایاں پاؤں کی جگہ بایاں پاؤں رکھ دیا. سیدھا پاؤں رکھنا چاہیے تھا, مسجد میں داخل ہونے کی سنت یہ ہے کہ دایاں پاؤں پہلے رکھا جائے. حضرت نے غلطی سے بایاں پاؤں رکھ دیا, غیب سے آواز آئی کہ سور یعنی بیل شاہی دربار میں اس طرح داخل ہوتے ہیں, نام لگا دیا سوری سنت چھوڑنے پر. آج ہم کہتے ہیں حرام تو نہیں ہے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ ایسا ہی ہے, نعوذ باللہ. اگر ہر ایک یہی کہتا پھرے, ایک بات میں نے عرض کی میں نے کہا خدا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, جو حضرت والا کی جو کتاب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں, اس کے چھاپنے کی ضرورت کیا ہے؟ نعوذ باللہ, سنت ہی تو ہیں, کوئی حضرت والا نے چند سنتیں ہی اس میں ایسی ہیں جو فرض اور واجب ہیں, باقی سب سنتیں تو غیر موقع ہیں. لیکن ہر سنت پر حضرت والا نے کیوں پڑھوایا اپنے متعلقین سے؟ تاکہ میرے مرید ہر سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں, چاہے وہ فرض ہو چاہے وہ واجب ہو چاہے وہ سنتی موقع ہو یا غیر موقع ہو, میرے متعلقین ہر ہر سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں. اور یہی حضرت والا کا مشن تھا کہ نقش قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. یہی ہمارے شیخ کا مشن تھا حضرت والا کا, کہ ہر ہر میرا مرید ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بن جائے. ورنہ پہ کوئی کہے کہ مسجد میں بایاں پاؤں رکھ دے, کوئی گناہ تو نہیں ہے بایاں پاؤں رکھنا, کوئی گناہ ہے بھائی؟ لیکن نہیں, ہم دایاں پاؤں رکھتے ہیں, مسجدوں میں لگاتے ہیں کہ دایاں پاؤں, معلوم ہو اس کی اہمیت ہے. لیکن جب اپنے مزے کے معاملات آتے ہیں تو کہا جاتا ہے بیٹی ہے ہماری, ایک ہی بیٹی ہے, یہ حرام تو نہیں ہے. فرمائے حرام بالکل نہیں ہے, کوئی کرے اس کو کوئی حقیر سمجھ رہا ہے, اس نے بھی غلط کام کیا ہے. کیونکہ فرمایا کہ گناہ پر نکیر کی جاتی ہے, جو گناہ نہ ہو اس پر نکیر کرنا بھی جائز نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں کوئی آدمی اپنی بیٹی کی شادی دعوت کر رہا ہے, جو اس کو حقیر سمجھے گا وہ گناہگار ہوگا, کیونکہ اس نے جائز کام کیا ہے. لیکن ہمارے شیخ فرماتے ہیں افضل کیا ہے؟ افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے, وہ ابھی میں پڑھ کے سناتا ہوں, بہت تفصیل ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت کی خاتون کی سردار ہیں, جتنی جنت میں عورتیں ہوں گی سب کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ جب کبھی سفر پر تشریف لے جاتے تھے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتے تھے, اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتے تھے. یعنی لاڈلی بیٹی بھی ہوئی نا, اب لاڈلی بیٹی کی شادی دیکھیں کیسے ہو رہی ہے. ایک اللہ والے نے لکھا, میں نے ایک کتاب کا نام مجھے یاد نہیں ہے, انہوں نے لکھا کہ ایسے موقع پر بعض جاہل لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعوذ باللہ پیسوں کی کمی تھی,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اپنے لیے فقر پسند کیا تھا کہ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ محمد ایک دن کھائے, آپ کا شکر ادا کرے, ایک دن فاقہ کرے اور صبر کرے. حضور نے اپنے اوپر خود اختیار کیا تھا یہ فقر تاکہ امت کو پتا چل جائے کہ فقر کوئی گناہ نہیں ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 100 اونٹ ذبح کیے اور 63 اونٹ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے. بھلا بتائیے کہ غریب آدمی ایک اونٹ بھی ذبح کر سکتا ہے؟ پھر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیتے کہ میری لاڈلی بیٹی کی دعوت کرنی ہے, اے صحابہ دسترخوان لگا دو, کیا مدینے کا ایک آدمی بھی ایسا ہوتا جو دعوت میں شریک نہ ہوتا؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار کیا تاکہ امت کو پتا چلے کہ میرا طریقہ کیا ہے. اب میں مختصر عرض کرتا ہوں, اس میں سے ایک جو بات پڑھنی ہے وہ پڑھ رہا ہوں. حوالہ بتا دیا, علیکم بسنتی یہ کتاب ہے. اس کتاب میں صفحہ نمبر 80 حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کس طرح کیا. اب دیکھیے اس میں, پھر اب جو تفصیل میں بھی نہیں پڑھ رہا, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن کے ہمراہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بھیج دیا. کوئی بکھیڑے نہیں ہیں رخصتی کے, بس یہ بات پڑھنی تھی اور اسی کی تشریح کرنی ہے. اس سے چند فوائد حاصل ہوئے. یہ جو پوری حدیث شریف جو حضرت نے لکھی ہے کہ کس طرح پیغام دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس سے معلوم ہوا کہ منگنی کے یہ تمام بکھیڑے جن کا آج کل رواج ہو رہا ہے لغو اور سنت کے خلاف ہے. لغو آج ہم امت کیوں پریشان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم پامال کر رہے ہیں. آج ہمیں ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹے نعوذ باللہ زیادہ پیارے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. میں نے پہلے بھی عرض کیا, ہمارے بزرگان یہ نہیں فرماتے کہ شادی میں پیسہ خرچ نہیں کرو, ہمارے پاس پیسہ لگاؤ. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے دیا ہے, آپ اپنے بیٹے کو اور بہو کو پیسے تو جاؤ بیٹا حج کر کے آ جاؤ. یہ لو 10 لاکھ, جتنے بھی حج ہوتا ہے میں 10 لاکھ کہہ رہا ہوں, یہ لو 10 لاکھ روپے میں ولیمے میں خرچ کرنا تھا, ہم آپ پر خرچ کرتے ہیں, جاؤ حج کر کے آ جاؤ. 45 دن 40 دن کی عبادت, منا, مزدلفہ, عرفات, طواف زیارت, حج, عمرہ, خانہ کعبہ کی نظر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی نظر وغیرہ, اور کیا چاہیے. شریعت تو نہیں کہتی کہ آپ اپنے پیسے سنبھال, کہتی خرچ کرو, ابھی بھی پیسہ ہے جاؤ بیٹا جاؤ گھوم کے آ جاؤ جاؤ. لیکن اللہ نے دیا ہے, ولیمہ منع بھی نہیں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن یہ وہ باتیں ہیں جن کا دین میں رواج ہی نہیں ہے. زبانی پیغام, اب منگنی کا طریقہ بتا رہے ہیں, زبانی پیغام خود یا کسی کے ذریعے پہنچانا اور زبانی جواب ملنا کافی ہے. بس زبانی فون کر دیا کہ ہمیں یہ رشتہ کرنا ہے, آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے, ہو گیا, بس کافی ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بلا وجہ توقف کرنا اچھا نہیں ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 15.5 سال کی ہو گئی اور سن بلوغت کو پہنچ گئی تھی. میں نے عرض کیا تھا جمعے کے دن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں دیر نہیں کرنی چاہیے. مشکات شریف کی جلد نمبر اول میں یہ حدیث شریف موجود ہے. نمبر 1, جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں. نمبر 2, جب جنازہ تیار ہو جائے تو اس کی نماز پڑھنے میں. آج کل انتظار کیا جاتا ہے فلاں ماموں آ جائیں, فلاں یہ آ جائیں, نہیں. اور تیسرا, جب لڑکی بالغ ہو جائے اور اس کا رشتہ مل جائے اس کی شادی کرنے میں. آج رشتہ آتا ہے, کہتے ہیں ہماری بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے, ابھی اس کو یہ کرنا ہے, ابھی یہ کام کرنا ہے, دیر کی جاتی ہے. بلا وجہ توقف کرنا اچھا نہیں. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دلہا دلہن کی عمر میں جوڑ کا لحاظ رکھنا بھی مناسب ہے. اور بہتر یہ ہے کہ دلہا عمر میں کچھ زیادہ ہو, کوئی ضروری نہیں ہے, بہتر یہ ہے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے, حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال کی تھی, 15 سال زیادہ بڑی تھی. اور بہتر یہ ہے کہ دلہا عمر میں کچھ زیادہ ہو. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نکاح کی مجلس میں اپنے خاص لوگوں کو بلوانے میں کوئی مذائقہ نہیں. اور اس میں حکمت یہ ہے کہ نکاح کا سب کو علم ہو جائے, مگر اس جمع کرنے میں کوئی اہتمام نہ ہو, کوئی یہ نہیں آیا نکاح روکو, یہ نہیں آیا نہیں, کوئی اہتمام نہ ہو, بلکہ وقت پر بلا تکلف قریب نزدیک کے دو چار آدمی جمع ہو جائیں کافی ہے. آج لوگ کہتے ہیں یہ سختی ہے, یہ سختی ہے یا آسانی ہے؟ یہ تو آسانی ہے. آج ہم کہتے ہیں یہ سختی ہے. آگے آ جائیں, شک بول دیں. یہ بھی معلوم ہوا کہ باپ چھپ کر بیٹھ جاتا ہے نکاح کی اجازت دیتے ہوئے شرماتا ہے، یہ اچھا نہیں ہے، بلکہ عالم ہو تو خود نکاح پڑھنا بہتر ہے۔ الحمدللہ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح خود پڑھایا تھا، الحمدللہ۔ حضرت والا شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت والا مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد اشرف گلشن میں حضرت والد صاحب نے خود نکاح پڑھایا۔ کتنے میں چلنا ہے بتا دیجیے گا، خود اشارہ کر دیجیے گا۔ ٹھیک، یہ اچھا نہیں ہے، بلکہ عالم ہو تو خود نکاح پڑھنا بہتر ہے۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لمبا چوڑا مہر مانگنا بھی خلاف شریعت ہے، گنجائش ہے نہیں۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے دو لاکھ پانچ لاکھ روپے مہر مانگ رہے ہیں، اب نکاح کے بعد شادی ہو گئی، اب بیوی اس سے معاف کرا رہا ہے کہ بیگم صاحب فرمائے غیرت کے خلاف ہے، جتنا اللہ نے دیا ہے اس کے حساب سے مہر رکھو۔ اگر وسعت نہ ہو تو کم بھی مان سکتے ہیں۔ اور اب اصل بات بتانی ہے، دیکھیں جس کے لیے میں نے یہ کتاب کا مضمون اٹھایا تھا، اور دیکھ رہے ہو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے سردار کی بیٹی کی الوداعی کیسے ہوئی، یعنی رخصتی، نہ دھوم نہ دھام، نہ سواری نہ کنبا، برادری کا کھانا۔ کتنا سادہ، آگے سراہتن آ رہا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا نہیں، یعنی کھانا بھی نہیں کیا۔ کتنا سادہ سادہ کم خرچ سنت طریقہ تعلیم دے گئے ہیں۔ ہم کو لازم ہے کہ اپنے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور اپنی عزت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے بڑھ کر نہ سمجھیں۔ آج کہتے ہیں ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم نے دوسروں کی اتنی دعوتیں کھائی ہیں، کیسے اپنی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اربوں روپے دیے ہیں، کروڑوں روپے دیے ہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اگر میں نہیں کروں گا میری ناک کٹ جائے گی۔ فرمایا کہ اصل یہی مزہ ہے کہ اللہ نے دیا ہے پھر بھی نہ کرے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو جائے، اور ادھار لے کر کرنا یہ تو گناہ در گناہ۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نئی دلہن اتنی شرم کرے کہ ایک طرف کو بیٹھ جائے اور نماز بھی نہ پڑھے، کام کے ہاتھ بھی نہ لگائے، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ آگے جہیز کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جہیز میں تین باتوں کا خیال رکھو۔ نمبر ایک، گنجائش سے زیادہ اکٹھے کرنے کی فکر نہ کرو۔ دوسری، جن چیزوں کی ان کو ضرورت ہوگی وہ دینا چاہیے۔ تیسرے، جس پر حضرت والد صاحب بہت زیادہ زور دیتے ہیں، تیسرے، اعلان و اظہار نہ ہونا چاہیے کہ ہر ایک کو دکھاتے پھر رہے ہیں، جو خاندان میں آ رہا ہے ہم نے 50 جوڑے دیے، اتنے تولہ سونا دیا، گاڑی دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں۔ فرمایا دکھاوا نہ ہو، کیونکہ یہ تو اپنی اولاد کے ساتھ احسان و سلوک ہے، اس میں دکھلانے کی کیا بات ہے۔ عورتوں کو گھر کے کاروبار سنبھال لینا چاہیے، آڑ کرنا، ناک منہ چڑھانا باعث سے فساد ہوتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ لڑکی کا ولیمہ نہیں ہوتا نہ نکاح کی دعوت ہوتی ہے، نکاح کی دعوت بھی نہیں ہوتی۔ آج حضرت والد صاحب منع فرماتے ہیں، سختی ہے، سختی نہیں ہے، ہمارے علم کی کمی ہے۔ ہم سرسری 2 کتابیں 10 کتابیں دیکھ لیتے ہیں اور اپنے بزرگوں کی باتوں کو رد کر دیتے ہیں، یہاں لکھا ہوا تھا، تحقیق کرتے نہیں ہیں۔ لڑکی کا ولیمہ نہیں ہوتا، نہ نکاح کی دعوت ہوتی ہے۔ ہاں لڑکے والے دعوت کریں یہ مسنون ہے، بلکہ بلا تکلف بلا تفاخر اختصار کے ساتھ جو میسر ہو اپنے خاص لوگوں کو کھلا دیں، بس یہی ولیمہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج الحمدللہ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ، اور غالباً 50 منٹ رہ گئے۔ کتاب تو خیر یہ پوری نہیں ہو سکے گی، لیکن جن لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، اس کتاب میں حضرت والا کا واز دستک آہو فغاں سلسلہ موائز اسنا نمبر 71، اس میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ جو دعا مانگی گئی وہ قبول ہی قبول ہے، لیکن اس کی صورتیں الگ الگ ہیں، کس انداز سے اللہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ قبولیت دعا کی صورتیں، بعض لوگ شروع میں تو خوب خشوع و خضوع سے دعا کرتے ہیں، لیکن کچھ دن کے بعد ان کے دل میں دعا کی قبولیت کے سلسلے میں وسوسے آنے لگتے ہیں کہ معلوم نہیں ہماری دعا قبول ہوئی یا نہیں۔ اس لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دعا کی قبولیت کی بہت سی صورتیں ہیں، اگر ان کا علم نہیں ہوگا تو شیطان کے دعو پیش تم پر کارگر ہو جائیں گے اور شیطان تمہیں مایوس کر دے گا۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ بندہ جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کو وہی دے دیں، بندہ جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کو وہی دے دیں، یعنی جو چیز اس نے مانگی وہی چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی۔ ایک صورت تو یہ ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز ہم مانگتے ہیں وہ ہمارے لیے مفید نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ہماری جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پر اتنا زیادہ اجر عطا فرمائیں گے، ان کا اتنا زیادہ بدلہ دیں گے، مومن یہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، کاش یعنی جو دعا ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی اور وہ قبول نہیں ہوئی اس کا جب آخرت میں اجر ملے گا تو مومن یہ دعا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اور اسی پر حضرت والا فرماتے تھے، اور جن کو دنیا میں تکلیف پہنچی ہوگی، تکلیفوں پر تکلیف، پریشانی پر پریشانیاں، ان کا جب اجر دیکھیں گے وہ لوگ جن کو کوئی پریشانیاں نہیں آئی وہ کہیں گے کاش کہ ہماری کھال دنیا میں کینچی سے کاٹی جاتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں اجر عطا فرماتے، کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ لہذا دوسری صورت دعا کی قبولیت کی یہ ہے کہ اس کا اجر آخرت میں ملے گا، پہلی صورت یہ کہ دنیا میں مانگا دنیا میں ہی مل گیا، دوسری صورت دعا کے قبول ہونے کی یہ ہے کہ دنیا میں تو نہیں ملا آخرت میں ملے گا، تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی بلا ٹال دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری روایت میں اور بھی صورتیں ہیں، مثلا بلا ٹال دیتے ہیں مطلب یہ ہے، حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ حضرت والا فرماتے تھے ہم نے کوئی دعا مانگی، حضرت والا نے مثال کے لیے سمجھایا کہ دعا آسمان کی طرف جا رہی ہے، اوپر سے آسمان سے کوئی بلا ہمارے اوپر اترنے والی ہے، فرمایا کہ وہ دعا اوپر جا رہی ہے وہ تکلیف نیچے آ رہی ہے، دونوں کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے، دعا اوپر نہیں جاتی بلا نیچے نہیں اترتی، قیامت تک یہی معاملہ ہے۔ فرمایا یہ دعا بھی تو قبول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے چیز ٹال دیا، برائی ٹال دی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو لکھا ہوا تھا، اس کی بڑی تفصیل ہے، مختصر یہ کہ بعض چیزیں لکھی ہوئی ہیں ہو کر رہیں گی، لیکن بعض چیزوں میں جس کو کہتے ہیں تقدیر مبرم کہ یہ جیسا اللہ نے فرمایا وہی ہو کر رہے گا، اور ایک ہوتا ہے تقدیر معلق کہ فرمایا کہ اگر یہ بندہ ایسا کرے گا تو ایسا ہو جائے گا، اگر ایسا نہیں کرے گا تو ایسا نہیں ہوگا، یہ تقدیر معلق ہوتا ہے کہ بندے کے فعل پر وہ معلق ہوتا ہے، اٹکا ہوا ہوتا ہے وہ معاملہ۔ اور بھی صورتیں لکھی ہیں، مثلاً بعض بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا درجہ لکھا ہوا ہے لیکن وہ اپنے عمل میں کمی کی وجہ سے اس درجے کو حاصل نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ ان کی جان میں، مال میں یا اولاد میں کوئی آزمائش دیتے ہیں اور پھر اس پر صبر کی طاقت بھی دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس بلا اور مصیبت کی وجہ سے وہ بندہ اس بڑے درجے کو پا لیتا ہے۔ لہذا مومن کو چاہیے کسی صورت میں مصیبت سے نہ گھبرائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے ایک درجہ اونچا لکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ اپنے اعمال سے اور اپنے عبادتوں سے وہ مقام حاصل نہیں کر سکے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف دیتے ہیں، حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ مومن کو کانٹا بھی چبھ جائے تو اس سے بھی اس کے گناہ جھڑتے ہیں، بخار ہو جائے اس سے تک اس کے گناہ جھڑتے ہیں جب تک بخار ختم نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی جان میں، مال میں یا اولاد میں کوئی آزمائش دیتے ہیں اور پھر اس پر صبر کی طاقت بھی دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس بلا اور مصیبت کی وجہ سے وہ بندہ اس بڑے درجے کو پا لیتا ہے۔ لہذا مومن کو چاہیے کسی صورت میں مصیبت سے نہ گھبرائے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے، مصیبت سے نجات تو مانگے لیکن اس کو اپنے لیے مفید سمجھے، اگر دعا بظاہر قبول نہ ہو تو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، دعا مانگنا خود بڑا انعام ہے۔ اگر کسی کو مصیبت میں خدا سے تعلق زیادہ بڑھ جائے اور اللہ والوں کے پاس جانے کی توفیق ہو جائے، ان سے دعا کرا رہا ہو، اللہ تعالیٰ سے دو رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کر دعا مانگ رہا ہو، اس مصیبت کی وجہ سے بہت سے گناہ چھوٹ گئے ہوں، تو جو مصیبت اللہ تعالیٰ سے جوڑ دے جو مصیبت غفلت کے پردوں کو چاک کر دے وہ مصیبت نہیں نعمت ہے. گھر میں بیماری ہے, اولاد سخت بیمار ہے, والد والدین بیمار ہیں, کوئی بھی بیمار ہے, پتہ چلا کہ اس جگہ پر ایک اللہ والا موجود ہے, ان سے دعا کراتے ہیں. وہاں دعا کے لیے پہنچے, مجلس ہو رہی تھی یا کتاب مل گئی, کوئی معاملہ ہو گیا, نماز پڑھنا شروع کر دی, داڑھی رکھ لی, ٹکنے سے شلوار لباس جو بھی لباس سے اوپر کر لیا, گھر میں شریف پڑتا, ایک بھی نیکی حاصل ہو گئی اس مصیبت کی وجہ سے, اس وہاں پر آنے کی وجہ سے. فرمایا یہ مصیبت کہاں ہے, یہ تو نعمت ہے. جو وہ آگے حضرت والا عجیب مثال دے رہے ہیں اس کے بارے میں, انشاءاللہ مزید ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو کسی سے محبت تھی, وہ اس کی یاد میں دن رات رویا کرتا تھا. ایک دفعہ آدھی رات کو رو رہا تھا کہ علاقے کا تھانے دار گھوڑے پر گشت کرنے نکلا کہ شہر میں چوری ڈاکے زیادہ ہو رہے ہیں, ذرا گشت کر لوں. تو اس نے دیکھا کہ ایک پاگل بال بکھرائے ہوئے رو رہا ہے. وہ سمجھا کہ شاید یہی چور ہے جو آدھی رات کو یقیناً کہیں ڈاکے مارنے کا پروگرام بنا رہا ہے. یہ اس زمانے کی آدھی رات ہے, آج کل آدھی رات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لہذا اس نے بیت سے یعنی لکڑی سے اسے مارنا شروع کر دیا. اب عاشق صاحب نے شور مچایا کہ تھانے دار صاحب مجھے بتاؤ تو میرا قصور کیا ہے. تھانے دار نے کہا کوئی قصور ہو یا نہ ہو, یہ آدھی رات کو ٹہلنا ہی قصور ہے. یہ وقت انسان کے آرام کا ہے, نہ کہ سڑکوں پر ٹہلنے کا. یہ کہہ کر تھانے دار نے پھر پٹائی شروع کر دی. تو وہ پٹائی کے ڈر سے بھاگتے بھاگتے شہر کے باہر کے ایک باغ کی چار دیواری میں کود پڑا. جب وہ باغ میں کودا تو اس کو اپنا محبوب مل گیا جس کے لیے وہ روتا پھر رہا تھا. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ وہ تھانے دار اور اس کے ڈنڈوں کو بار بار دعائیں دے رہا تھا کہ اگر تھانے دار کا ہاتھ مل جائے تو میں اس کے ہاتھ کو بوسا دوں کہ تیرا ہاتھ اور تیرا ڈنڈا مبارک ہے جس نے مجھے میرے محبوب سے ملا دیا. مولانا کے قصے بڑے لذیذ ہوتے ہیں مگر وہ سبق بھی زبردست دیتے ہیں. قصہ کچھ ہوتا ہے اور سبق کچھ. اس قصے سے مولانا یہ سبق دیتے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت ہمیں اللہ سے جوڑ دے اور اس کی وجہ سے ہم گناہ چھوڑ دیں تو یہ مصیبت نعمت ہے. مصیبت میں کسی کا گناہ کرنے کو دل نہیں چاہتا. ایک ہاسپٹل میں نظر بازی کے مریض کا آپریشن تجویز ہوا تھا. آپریشن روم میں سب ڈاکٹر نشتر لیے کھڑے تھے. بے ہوش کرنے سے پہلے کسی نے کہا آپ کو تو حسینوں کو دیکھنے کا بڑا شوق ہے, یہ نرس جو کھڑی ہے جاتے جاتے اس کو ایک نظر تو دیکھ لو, پھر بتانے کیا ہوگا, مرو گے یا جیو گے. اس پر اس نے اتنی زور سے ڈانٹا کہ لعنت ہو تجھ پر, تو اس وقت مجھے گناہ کی طرف متوجہ کر رہا ہے جبکہ میں ایک مصیبت میں مبتلا ہوں. ارے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بلا سے نجات دے, میرا پیٹ پھاڑا جا رہا ہے, معلوم نہیں اس کے بعد کیا ہوگا. تو بلا اور مصیبت میں بڑے بڑے گناہگاروں کا گناہ کا خناس ناک کے راستے نکل جاتا ہے. یہ گناہ کی مستیاں آرام اور سکھ کی ہیں. خدا جو ہمیں آرام سے رکھے ہوئے ہیں تو کیا اس آرام کا شکر یہ ہے کہ ہم گناہ کی طرف جائیں. حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت فرمائے ہاسپٹل میں جانے سے, لیکن فرمایا کبھی جانا ہوتا ہے تو فرمایا بعض مرتبہ جو خاص طور پر گردے کے مریض ہوتے ہیں جن کو پتھری ہو جاتی ہے, حضرت والد نے فرمایا ان کی جو چیخیں ہوتی ہیں آسمانوں تک پہنچتی ہیں. فرمایا اس کو کوئی گناہ یاد ہوگا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھ میں رکھا ہوا ہے. اور فضل والد صاحب نے فرمایا اذکر اللہ فی الرخاء یذکرکم فی الشدۃ, کہ تم اللہ تعالیٰ کو سکھ میں یاد رکھو, اللہ تعالیٰ دکھ میں تمہیں یاد رکھے گا. والد صاحب نے فرمایا سکھ میں ہمیں بدماشیاں سوچتی ہیں, صحت ہے, اللہ نے عافیت دی ہوئی ہے, اعضاء سب کچھ صحیح ہے, تو فرمایا گناہ سوچتے ہیں, لیکن جب بیماری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ جاؤ تم نے ہمیں سکھ میں یاد نہیں کیا, جاؤ دکھ میں بھی یاد نہیں کرو. یہ جوش دلانے کے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے دکھ میں بھی یاد کیا ہے, آئے تو میرے پاس ہی ہو, کہیں غیر کے پاس تو نہیں گئے ہو. یہ سمجھانے کے لیے, جوش دلانے کے لیے ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سکھ میں یاد رکھے, دکھ میں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھے گا. لیکن دو آدمی ہیں, ایک اللہ تعالیٰ کو ہر وقت ناراض کر رہا ہے, کوئی گناہ چھوڑتا نہیں ہے, ہر گناہ میں لگا ہوا ہے. جب پریشانی آتی ہے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے, ایک یہ شخص ہے. دوسرا وہ شخص ہے جو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ پر فدا ہے, ہر سانس اپنی اللہ تعالیٰ پر فدا کر رہا ہے, اس کو تکلیف پہنچتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا زیادہ پیار کس پہ آئے گا؟ جب باپ اپنے بیٹے نافرمان بیٹا ہے ہر وقت گالیاں باپ کو دیتا ہے، اگر اس کو کوئی چوٹ آتی ہے تو باپ ہی پہلے پہنچے گا نا کہ جیسا بھی ہے میرا بیٹا تو ہے، میرا خون تو ہے. تو فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. حضرت والد صاحب ایک شعر پڑھتے ہیں کہ اگر گھر ہوتا نیکو کاروں کے سوا کوئی تو اے اللہ ہم وہاں، شعر پورا مجھے یاد نہیں آ رہا، ہم وہاں چلے جاتے. کہاں جائے تیرا بندہ گناہگار بندہ، تیرا بندہ تیرے در پر بہ امید کرم آیا. کہ اے اللہ نیکو کاروں کے اللہ بھی آپ ہیں، گناہ گاروں کے اللہ بھی آپ ہیں، اے اللہ ہم آپ کو چھوڑ کر کہاں جا سکتے ہیں. لیکن فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد نہیں کرتے، تم مجھے یاد کرو اطاعت کے ساتھ میں تمہیں یاد کروں گا عنایتوں کے ساتھ. تم اطاعت کرو ہم تم پر اپنی مہربانیاں برسائیں گے. یہ گناہ کی مستیاں آرام اور سکھ کی ہیں، خدا جو ہمیں آرام سے رکھے ہوئے ہیں تو کیا اس آرام کا شکر یہ ہے کہ ہم گناہ کی طرف جائیں. جب بلاؤں اور مصیبتوں میں گرتے ہیں تب رونا آتا ہے، پھر بزرگوں کے پاس جاتے ہیں ان سے دعائیں کراتے ہیں اور خود بھی دو دو رکعتیں پڑھ کر سجدے میں روتے ہیں. جب چین سکھ اور آرام مل جاتا ہے تو نفس پھر اپنی شرارتیں شروع کر دیتا ہے. کفاروں کا کیا حال تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ لوگ سمندر میں جاتے ہیں اور ان کی کشتیاں موجوں کے اندر قابو میں نہیں آتی تو اسے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، خالص اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور جب ان کو آسانی پہنچتی ہے تو پھر وہ وہی اپنے گناہوں میں لگ جاتے ہیں. وَإِذَا ضرورن داؤ ربهم منیبین الیہ ثم اذا اذاقهم منه رحمۃ اذا فریق منهم بربهم یشرکون، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے لگتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی مصیبت ہمیں خدا سے قریب کر دے تو وہ مصیبت نہیں بہت بڑی نعمت ہے، اور جو نعمت ہمیں خدا سے دور کر دے وہ نعمت نہیں مصیبت ہے. اور جو نعمت ہمیں خدا سے دور کر دے، بس مضمون پورا کر کے چلتے ہیں، اور جو نعمت ہمیں خدا سے دور کر دے وہ نعمت نہیں مصیبت ہے. مثلاً ایک غریب آدمی جو ہر وقت صلاۃ الحاجات پڑھ کر روتا تھا، اچانک اس سے کہیں سے ایک کروڑ روپیہ مل گیا، اب اس نے بنگلہ بنایا اور وی سی آر ٹیلی ویژن ننگی فلمیں اور بدماشیوں میں مست ہو گیا، تو اس دولت نے اس کو دو لات مار دی اور یہ عاشق لات و منات ہو گیا، غیر اللہ میں پھنس گیا، تو یہ دولت اس کے لیے نعمت نہیں مصیبت ہے. اور جس مصیبت میں اللہ یاد آ جائے، اللہ کی طرف رجوع کی توفیق ہو جائے تو وہ مصیبت نعمت ہے. اس لیے دوستوں مصیبت میں گھبرانا نہیں چاہیے، دعا مانگ کر قبولیت کی امید رکھنی چاہیے. خود دعا کو مقصد عبادت اور خود دعا کو مقصد عبادت اور مغز عبادت فرمایا گیا ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا مغز عبادت ہے، لہذا دعا مانگے جائیے اور قبولیت کی امید رکھیں، انشاءاللہ تعالی مصیبت ٹل جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ. ابھی کی مجلس 11 ممالک میں 44 مقامات پر سنی گئی ہے، مرد 5 کانفرنس پر ہیں اور خواتین 163. انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں والد صاحب انشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں، یعنی ایئرپورٹ پر، یہاں تو نہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو اللہ والا بنا دے، وہ قدر کرنے والا بنا دے. واخر دعوانا.